मैं मुबल्लिग बनूं सुल्तों का, खूब चर्चा करूं सुल्तों का, हो करम बहरे खाके मदीना।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیک اور جائز کام میں جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی چند نیتیں ہم سماعت بھی کر لیں اور کوشش کر کے ساتھ ساتھ یہ نیتیں بھی کرتے جائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا موضوع ہر عاشق کے لیے بہت ہی پیارا موضوع ہے کہ اس شاق مدینے کا ذکر سنتے ہیں تو ان کا دل جھوم جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ ذکر مدینہ سنیں گے۔ مدینہ پاک کا ذکر سننا اس طور پر کہ اپنے اندر مدینے کی محبت میں اضافہ ہو اور مدینے جانے کی تڑپ پیدا ہو۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو بار بار مرشد کے ساتھ حج اور مدینہ منورہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے ہم اعلی حضرت امام اہل سنت کی ایک حکایت مدینے سے محبت سے متعلق سنتے ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے دوسرے حج کے ارکان حج کی ادائیگی کے بعد مکہ مکرمہ میں ہی آپ سخت علیل بیمار ہو گئے، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بیماری کے طویل ہو جانے میں مجھے زیادہ فکر وہ حاضری سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، جب بخار بہت زیادہ ہو چکا آپ کو طول پکڑ گیا تو اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں خود کہ میں نے مدینہ شریف جانے کا قصد کیا، یہ آج کے سہولت والے سفر نہ تھے، آج کہ یہ سارے سفری معاملات اور اس وقت بالکل جو ہے وہ آج اگر کوئی بیمار بھی ہو بخار ہے کچھ بھی ہے گاڑیوں پہ جانا ہے سہولت والی گاڑیاں ہیں بیٹھیں گے سفر کر لیں، لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا، اونٹوں پر جا رہے ہیں سواریوں پر اس طرح جا رہے ہیں، بیچ میں کئی مقامات پر پیدل سفر کرنا پڑتا، تو آپ فرماتے ہیں بخار شدت سے ہو گیا اور مجھے یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں مدینہ پاک میں حاضری دینی ہے، تو کہتے ہیں جب میں نے ارادہ کیا تو عرب کے علماء نے آپ سے عرض کی کہ حضور آپ کو بخار ہے اور شدت سے ہے، آپ اس ارادے کو موقوف کر دیں یا ترک کر دیں، ابھی اتنا طویل سفر اور وہ بھی مشقت کے ساتھ، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان علماء کو جواب دیا اگر سچ پوچھئے تو میرا آنے کا اصل مقصد ہی بارگاہ رسالت میں حاضری دینا ہے، حج کیے ہیں حج کر لیا یہ دوسری بار کا بھی حج، اور فرماتے ہیں دونوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا، اور اگر یہ نہ ہو تو حج کا مزہ ہی نہیں ہے، مدینہ شریف کی حاضری نہ ہو تو حج کا مزہ ہی نہیں ہے، تو ان علماء نے کہا کہ حضور ابھی آپ کی حالت جو ہے وہ مرض والی ہے، علیل ہیں بیمار ہیں، پھر اصرار کرنے لگے، تو اعلی حضرت علیہ رحمہ نے حدیث پاک پڑھی کہ من حج ولم یزرنی فقط جفانی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے مجھ سے جفا کی، علماء نے جواب دیا اور کہا کہ حضور آپ ایک دفعہ مدینہ پاک کی حاضری دے چکے ہیں، لیکن اعلی حضرت علیہ رحمہ نے پھر جواباً ارشاد فرمایا میرے نزدیک اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کتنے ہی حج نہ کر لیے ہوں جب جب حج کرے سات بعد میں بارگاہ رسالت میں حاضری بھی دے دے گا، یہ ایک دفعہ کا سفر ایک دفعہ ہی حاضری دے دینا وہ میرے نزدیک اس کا معنی نہیں ہے، یہ کہنے کے ساتھ ہی آپ جو ہے وہ ارادہ اپنا اور پختہ کیا اور فرمایا بس میری اب ایک ہی تمنا ہے، اس بیماری کی حالت میں زوف بھی ہے مرض بھی ہے، کہا بس جاؤں گا اسی طرح جاؤں گا اور بس یہ تمنا ہے کہ روضہ اقدس پر پہنچ جاؤں اور ایک نگاہ میری روزے پر پڑ جائے اس کے بعد چاہے میرا دم نکل جائے موت واقع ہو جائے۔ ایک نگاہ روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑ جائے۔ اور خود آپ اشارتاً بھی اپنے کلاموں میں، کئی کلاموں میں مدینہ پاک کی محبتوں کا اظہار تو فرماتے ہیں، لیکن ایک جگہ آپ نے فرمایا اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے روزہ اقدس کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک کی حاضری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کہتے ہیں کہ اصل مقصود حاضری یہاں کی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے شہر مدینہ کی حاضری کی برکت سے اللہ نے حج کی بھی سعادت کو عطا فرما دیا گیا۔ یہ عشاق ہیں، ان کی کیفیت۔ یہ کہتے ہیں جو کچھ ملا ہے، حج ہے، عمرے ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، عبادات ہیں، سب کچھ ہے، جو کچھ بھی ملا ہے وہ آمنہ کے لال کے صدقے ملا ہے، تو جن کی وجہ سے یہ چیزیں ملی ہیں ان کی بارگاہ کی حاضری وہ اصل مقصود حاضری وہاں کی حاضری۔ یہ اعلی حضرت امام اہل سنت اللہ اکبر، یہ ان کا عشق ہے۔ ایک حکایت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک خاتون نے عرض کی کہ مجھے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر کی زیارت کروا دیجیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ان کے لیے وہ روزہ مبارک کمرہ، وہ حجرہ مبارک جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک روزہ ہے، قبر شریف ہے، وہ کمرہ جب کھولا تو اس عورت نے کس قدر عشق اور محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک آپ کی قبر انور کی زیارت کی، اور ایسی زیارت کی کہ وہ عورت روتے 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 وہیں اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ انداز بھی ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا رہا ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی حاضری کو وہ ایسے ہی سمجھتے تھے اور تلقین کرتے تھے کہ جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حاضری دی ہے، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پاک کے پاس حاضر ہو رہے ہیں تو اس ارادے کے ساتھ، قصد کے ساتھ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہم کسی عام پتھر کے پاس، دیوار کے پاس نہیں، بلکہ عقیدہ اور ایمان اور اعتقاد ایسا پختہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ویسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسا اپنی زندگی میں کسی کو ملاحظہ فرماتے، انہیں فیض عطا فرماتے، اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام ابھی بھی ہمیں ملاحظہ فرما رہے۔ اور وہ اپنی قبر مبارک میں وہ حیات ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ملاحظہ فرما رکھے گئے۔ قرآن بیان فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما۔ فرمایا کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، معافی گناہوں کی اللہ نے دینی ہے،
توبہ اللہ نے قبول فرمانی ہے، لیکن فرمایا جا رہا ہے لوگ اگر ظلم کر بیٹھیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں اور یہاں آ کر اللہ سے معافی مانگیں، رسول ان کے لیے شفاعت فرما دیں، تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے، اللہ ان کی توبہ بھی قبول فرمائے گا، ان پر رحم بھی فرمائے گا۔ شرط کیا بیان ہوئی ہے؟ جا او کا، یہ گواہ ہے ان شاد کے لیے، اور یہ حکم زندگی طیبہ میں صرف نہ تھا بلکہ یہ حکم تفسیر میں واضح بیان کیا گیا ہے آپ کی حیات طیبہ کے ساتھ بھی، لیکن آپ کے دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی، بلکہ اس پر روایت بھی موجود ہے، ایک عربی شخص رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر جب حضور علیہ السلام نے پردہ فرما لیا، دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے آپ قبر مبارک میں ہیں، تو ایک عربی شخص آتا ہے اور آ کر نبی کریم علیہ السلام کے مزار شریف کی مٹی کو اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا ہے اور اس کی زبان پر یہ کلمات ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے قرآن میں ہمیں سکھایا، ہم نے سیکھا، آپ نے پڑھایا، ہم نے پڑھا، اللہ نے حکم دیا، آپ نے ہم تک پہنچایا، قرآن یہ بیان کرتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر لوگ جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں اور یہاں آ کر توبہ کریں، یہاں آ کر معافی مانگیں، رسول ان کے لیے شفاعت کر دیں، رسول بھی ان کے لیے استغفار کر دیں، تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، ان پر رحم فرمائے گا، ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، آقا اس حکم کے مطابق آپ کے قدموں میں حاضر ہو چکا ہو، آپ کے مزار پرانوار پر حاضر ہو چکا ہو، یا رسول اللہ میری شفاعت کیجئے۔ وہ آدمی یہ کہتا جا رہا ہے، آمنہ کے لال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا، آپ کی قبر مبارک سے آواز آئی، اے عربی جا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد کی بات ہے۔ تو جب حاضری ہو، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے آداب کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ جو آداب بیان کیے گئے ہیں کہ اپنی آوازوں کو ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ادب کو یہ بھی بیان کیا گیا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم، یہ اتنے بڑے جو آداب قرآن بیان فرما رہا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جو مدینے کے مفتی تھے، مسجد مدینہ میں آپ مدینہ شریف میں حاضر رہتے اور وہیں درس حدیث دیا کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیثوں کو بیان کرتے تھے، بہت بڑے عاشق مدینہ ہے وہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، مدینے میں رہنے کے باوجود آپ مدینے میں چپل نہیں پہنا کرتے تھے، وہ عاشق مدینہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، مدینے میں شب و روز رہنا ہے لیکن اس کے باوجود بھی طبعی حاجات کے لیے مدینے کی حدود سے باہر جا کر فراغت حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ مدینے کا ادب امام مالک رحمت اللہ تعالی۔ جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ یہ حضور کے بارے میں جو آیتیں ہیں جن میں آداب کو بیان کیا گیا ہے، بلکہ آپ نے بادشاہ کو جب مسجد کے اندر بلند آواز سے کلام کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے یہ رو رعایت نہیں کی کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے، یہ مجھ سے کیا اس کے بعد کہے گا؟ نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کے روزے کے پاس بیٹھ کر جب بادشاہ نے بلند آواز سے گفتگو کی تو امام مالک رحمت اللہ تعالی نے آگے بڑھے اور فوراً کہا کہ اپنی آواز کو بس کر لو، کیا تم نے نہیں پڑھا قرآن میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند کرنے سے منع کیا ہے اور ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں. کہا بادشاہ اس ادب کا خیال رکھو، اس طرح کلام نہ کرو. تو بادشاہ نے کہا اے امام مالک مجھے بتائیں، میں مکہ مکرمہ کعبہ کی طرف رک کر کے دعا مانگو یا حضور کے روزے کی طرف، حضور کے مزار کی طرف، آپ کی طرف رک کر کے دعا مانگو؟ تو آپ نے کہا آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک روزے کی طرف رک کر کے دعا مانگیے، یہ تمہارا بھی وسیلہ ہے، تمہارے دادا امجد آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ یہی بنے. یہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ عقائد ہیں، یہ وہ عقائد ہیں جو صحابہ نے بیان کیے، صحابہ نے عمل کیے اور پھر ان کے بعد آنے والے یہ بزرگ جو ہے وہ اس طریقے سے یہ تعلیم فرما رہے بتا رہے. تو امام مالک رحمت اللہ تعالی نے یہ آداب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے یعنی ظاہری زندگی کے بعد بھی ان آداب کو یوں ہی بیان فرمایا اور کہا اب بھی مدینے جانے والے، آج بھی یہ تمام اسلامی بھائی، اللہ کرے بار بار حاضریاں نصیب ہو، لیکن یاد رکھیے اس مجلس کے بہت سے آداب ہیں، اس حاضری کے بہت سے آداب ہیں. مدینہ شریف حاضر ہوں، مدینہ شریف جائیں، ان آداب کو خیال رکھتے ہوئے آپس کی گفتگو نہیں، آپس میں اس طرح کلام نہیں، اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضری دیں اور ان شاخ کا انداز اپنائیں جو مدینہ پاک میں حاضر ہوتے ہیں، تو وہ گویا کہ ساری دنیا کو وہ بھولے ہوئے ہیں اور اس انداز سے وہ حاضر ہیں کہ بس صرف اور صرف آقا علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ توجہ ہے. وہ اس انداز سے، دھیمے انداز سے، دھیمے لہجے سے، دھیمے چلنے کے انداز سے بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں. پہلے تو بزرگ وہ حاضری دیتے رہے، کتابوں میں ہم ان کا پڑھتے ہیں، الحمدللہ آج عاشق مدینہ قبلہ امیر اہل سنت نے جس طرح مدینے میں حاضری دی ہے الحمدللہ لاکھوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. مدنی چینل عام کر رہا ہے، دکھا رہا ہے، دعوت اسلامی آپ کو بتا رہی ہے. مدینہ شریف بھی حاضر ہوں تو کس طریقے سے، کس انداز سے بارگاہ رسالت کے اندر حاضری دینی ہے، یہ وہ بابرکت مقام ہے. یاد رکھیں کوئی بھی جگہ کو عزت وہ جگہ کے اعتبار سے نہیں ہے، مکین کے اعتبار سے ہے. اس جگہ پر وہاں رہنے والا کون ہے، اس کی وجہ سے اس جگہ کا مقام مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. اگر آپ کے محلے میں کوئی عام سی جگہ ہو، عام مکان ہو، لیکن آپ اسی مکان کو اگر اس سے نسبت کسی اللہ والے سے ہو جائے، وہاں کوئی عالم، وہاں کوئی پیر، وہاں کوئی دین اسلام کا پیغام پہنچانے والے اگر اس جگہ پر رہائش رکھ لیں، اللہ کے کوئی پیارے بندے وہاں رہائش رکھ لیں، تو اب وہ مکان عام مکان نہیں رہے گا، وہ جگہ اب عام جگہوں کی طرح نہیں رہے گی، اس کا مرتبہ بڑھ جائے گا. لوگ اس جگہ کو، اس مکان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ادب کریں گے. اس مکان میں وہ رہتے ہیں، اس مکان میں اللہ کے ولی رہتے ہیں، اس مکان میں فلاں عالم رہتے ہیں. اس مکان کا مرتبہ بلند ہوا تو کیوں ہوا ہے؟ اس وجہ سے ہوا ہے کہ مکین جو ہیں، اس میں رہنے والے جو ہیں، ان کی شان بڑی بلند ہے، ان کا مقام مرتبہ بلند ہے. ارے یہ تو عام جگہ کی شان بلند ہو جاتی ہے. مدینہ جس کا پہلا نام جو ہے وہ تو نام ہی کچھ ایسا تھا کہ لوگ اس بستی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ کہتے تھے وہاں کی آب و ہوا اچھی نہیں ہے، وہاں لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، وہاں لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن جب اسی مقام پر، اسی شہر میں، اسی بستی میں جب آمنہ کے لال کے قدم لگ جاتے ہیں تو اب اس شہر کی شان بہت بلند اور بالا بن جاتی ہے. آج لوگ نام بھی لیتے ہیں تو مدینہ طیبہ، مدینہ طاہرہ، مدینہ شریفہ، آقا علیہ السلام کے مبارک قدم لگے، اور حضور کے جب قدم لگ گئے اللہ نے اس مٹی کو بھی خاک شفا بنا دیا گیا، وہ مٹی میں بھی شفا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شہر سے اتنی محبت فرماتے گئے کہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مکے شہر کو، مکے کے لیے تیرے خلیل ابراہیم نے دعا مانگی اور تو نے مکے کے اندر برکتوں کو نازل فرمایا، اے اللہ مدینے کے لیے تیرا حبیب دعا کر رہا ہے، مدینے میں بھی برکتیں عطا فرما۔ کتنی برکتیں؟ کہا جتنی برکتیں خلیل کے کہنے پر مکے میں تو نے عطا کی ہیں، اے اللہ اتنی اور اتنی زیادہ یعنی ڈبل برکتیں مدینے کو عطا فرما دے گے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام اس شہر کے لیے، اور فرمایا لوگوں تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مر جائے۔ اللہ اکبر، کیوں شک دعا کرتے گئے؟ عمر فاروق دعا کرتے، مدینے میں موت کی دعا اور تمنا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، حضور کے شہر مدینہ میں مرنے کی دعا کرتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے، جس سے ہو سکے مدینے میں مر جائے۔ حضور فرماتے ہیں جس کو موت مدینے میں آئے گی میں اس کی شفاعت فرماؤں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا جس کو مدینے میں موت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگتے تو لوگ حیران ہوتے، اسلام کو اس قدر اب ترقی مل چکی ہے اور عمر یہ دعا مانگتے ہیں کہ میں مدینے میں، اور وہ بھی شہادت، بظاہر اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن دعا مانگتے تھے یہ عاشق مدینہ۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیسی دعا قبول فرمائی، مدینے میں ہی موت، شہادت کی موت مسجد کے اندر مصلی رسول پر۔ اللہ اکبر، جو شہادت کا سبب بنا نماز کے اندر آپ پر وار ہوا، اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اب دو دن بعد جو ہے وہ شہید ہوئے، کہ اللہ نے ان کے حق میں کیسی دعا قبول فرمائی، اور پھر ایسی قبول ہوئی کہ مدینے میں موت بھی ملی، نبی پاک علیہ السلام کے قرب میں مدفن بھی نصیب ہو گیا۔ یہ مکی کی برکتیں ہیں۔ جب حضور وہاں تشریف فرما ہوئے اور حضور وہاں آ گئے، حضور مکے میں تھے، مکے کی بھی اپنی شانیں ہیں، مکے کا بھی اپنا مقام مرتبہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مکے میں بھی جب تھے تو آپ اندازہ کیجئے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر جو ہے وہ ارشاد فرمایا سورہ بلد کے اندر، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا مجھے اس شہر کی قسم، اس شہر کی قسم، اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، مکے کی قسم جو ہے وہ ذکر فرمائی جا رہی ہے۔ بلد حرام، بلد امین اس شہر کو کہا گیا، لیکن جب اس شہر کی قسم اللہ نے ذکر فرمائی تو پھر یہ نہیں فرمایا اے محبوب مکے کی قسم میں اس لیے ذکر فرما رہا ہوں کہ مکے کے اندر مسجد حرام ہے، کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، مکے سے ملحق منا عرفات ہے، مکے کے اندر یہ عظمتوں والی چیزیں ہیں، اس لیے مکے کی قسم ذکر نہیں فرمائی جا رہی۔ مکے میں وہ مقبول مبارک مقام ہے، حتیم ہے، مستجاب ہے، ملتزم ہے، طرح طرح کے مکے کو یہ شرف حاصل ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا. مکے کی قسم اس لیے ذکر فرما رہا ہوں کہ یہ کعبہ یہاں چونکہ موجود ہے, یہاں پر حجر اسود ہے, یہاں یہ چیز ہے, فلا چیز ہے, یہ ذکر نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا لا قسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, مجھے اس شہر کی قسم. اس وجہ سے قسم ہے اے محبوب, اس وجہ سے قسم ہے تم اس شہر کے اندر رہا کرتے ہو. اللہ اکبر, اس مکے کی گلیوں میں محبوب تم چلا کرتے ہو, اس شہر کی قسم بھی ذکر فرمائی ہے. تو اس لیے فرمائی ہے کہ یہ مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولد شریف ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں ولادت گاہ ہے, حضور وہاں تشریف فرما رہے, حضور وہاں جو کہ وہ رہتے رہے. مکے کی بھی اپنی عظمتیں ہیں, مدینے کی بھی اپنی عظمتیں ہیں. وہ شاخ جو ہے مکے سے بھی محبتیں کرتے ہیں, مدینے سے محبتیں, اور مدینے سے پھر کچھ اس لیے زیادہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد سے لے کر پھر بعد کے اپنی ساری زندگی وہ مدینے میں, اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ اس طریقے سے رہے, یہاں تک کہ مدینے میں موت کی تمنا کرتے رہے. اللہ کریم یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے, بار بار ہمیں مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. عرش اعلی سے اعلی میٹھے نبی کا روزہ ہے ہر مقام سے بالا, میٹھے نبی کا روزہ فردوس کی بلندی بھی چھون سکے نہ اس کو, خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روزہ. مدینہ پاک کی عظمتوں پر بکثرت روایات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینے میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر فرشتے ہیں, اس میں طاعون اور دجال داخل نہ ہوگا. دوسری روایت میں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے, مدینے میں نہ کوئی گھاٹی نہ کوئی راستہ, مگر اس پر دو فرشتے ایسے ہیں جو اس کی حفاظت کرنے پر مامور ہیں. امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی حفاظت کی جاتی, کثرت سے فرشتے حفاظت کرتے, اور تمام گھاٹیوں کو سرکار مدینہ والی مکہ کی عزت افزائی کے لیے گھیرا ہوا تھا, فرشتے اس کی حفاظت کرتے, اور خود فرشتے بھی اللہ اکبر بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے. اور کیسے دیتے فرشتے؟ تو وہ ہیں کہ 70,000 صبحوں اور 70,000 شام, عاشقوں اپنی قسمت پر رش کیجئے. فرشتے وہ ہیں جو زندگی میں ایک بار آئیں, 70,000 صبحوں آئیں, 70,000 شام آئیں, اور جو ایک بار آئے پھر باری نہ آئے. لیکن عاشقوں کو قسمت پر رش کرنا چاہیے کہ ان عاشقوں کو بار بار آنے کی گویا کہ اجازت ملی ہوئی ہے, بار بار آئیں, بار بار آئیں. مدینے جائیں تو وقت ضائع کیے بغیر کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں, اور اس ادب اور احترام کے ساتھ آج لوگ جاتے ہیں مدینے, جا کر مکے جائیں, عمرہ کریں, حج کریں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں سے ایسے شیڈول, یہاں سے کوئی نیکی والے شیڈول لے کر باز نہیں جاتے, حالانکہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ حج کے موسم میں رمضان شریف کا ایام آئے تو اس وقت جانے والے زائرین کو آپ فرماتے ہیں کہ اپنا شیڈول لے کر جاؤ, مدینے میں اتنے دن رہنا ہے, اتنا قرآن مجید ختم کرنا ہے, اتنے مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے, ذکر کرنا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج لوگوں کی حالت کیفیت ایسی ہے جاتے ہیں ان مقدس مقامات پر، اپنے گھروں سے لسٹ بنا کر جاتے ہیں، مجھے فلاں چیز خریدنی، فلاں چیز خریدنی، بازاروں کے بارے میں معلومات، کبھی فلاں سے، کبھی فلاں سے، اتنے قیمتی لمحات، لیکن افسوس وہ خریداری کے اندر، بازاروں کے اندر وہ گزر جاتے ہیں. دن پورا گزر گیا، نماز پڑھی، ہاں نماز پڑھی، اس کے بعد پھر خریداری، نماز پڑھی پھر بازار کی طرف، بازاروں کی رونقیں آباد وہاں کرتے، اور وہ محروم ہوتے ہیں اس زیارت سے، بارگاہ کی حاضری سے. اللہ کہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہدف یہ بنے، حج کے لیے تیاری کر رہے ہو، عمرہ پہ جا رہے ہو، مکے میں رہنا ہے تو اتنے طواف کرنے ہیں، اے کاش 50 طواف کی فضیلت یاد ہو، طواف کریں، اے کاش کہ ہمیں عمرے جو ہے وہ کرنے مل جائیں، زیادہ زیادہ طواف کعبہ، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، فضول گوئی سے بچتے ہوئے روزے رکھنے کی سعادتیں ملیں، پھر جب مدینے میں جائیں یہ پورا راستہ بھی جو ہے ایک سوز والا، نعتیں سنتے ہوئے جائیں، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے کلام جو ہے، آپ کی شان میں پڑے ہوئے کلام، آپ کی نعتیں وہ سنتے ہوئے ایک سوز بنا کر بارگاہ رسالت میں حاضری دیں، اور پھر ایسی حاضری دیں بار بار وہیں حاضر رہے، کثرت سے وقت اپنا بارگاہ رسالت میں حاضر رہ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر رہ کر قرآن کی تلاوت کریں. میں آپ کو اعلی حضرت امام اہل سنت کی بات کو عرض کرنا چاہوں گا کہ جب انہوں نے اپنی یہ تمنا ظاہر کی، وہ عاشق مدینہ، عاشق رسول جب حاضر ہو گئے تو پھر یہ تمنا لے کر بارگاہ رسالت میں ہے، اور پھر عرض کر رہے ہیں، بار بار عرض کر رہے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں ایک ہی طلب ہے، وہ تمنا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور تمنا یہ ہے جاگتے ہوئے آنکھوں سے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، جاگتے ہوئے دیدار کرنا چاہتا ہوں. کلام لکھتے ہیں دیوانہ وار مدینے کی گلیوں میں ہیں، بار بار حاضر ہوتے ہیں، یہی طلب ہے، تمنا ہے، سوال ہے، نبی پاک علیہ السلام عطا فرماتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر مبارک کے اندر آپ حیات ہیں، اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے، سارے اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں، حدیث مبارک میں ارشاد ہے اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نے اپنے بارے میں جب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود کا وظیفہ جو ہے یہ آپ کی زندگی میں تو ہم پڑھیں گے، آپ پر پیش کیا جائے گا، آپ تک پہنچتا ہے، اور آپ جب پردہ فرما جائیں گے دنیا سے تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل جساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نبی کا جسم بھی زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، وہ ایسی زندگی اور حیات اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے کہ وہ ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، جہاں چاہیں اپنے جسم مبارک کے ساتھ اس مقام پر تشریف لے کر جا سکتے ہیں، اور کائنات کو ملاحظہ کر رہے ہیں، جس طرح انسان اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے وہ پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ ہمیں عقیدہ بھی بتا دیا کہ جب جاؤ تو مانگو، اس عقیدے کے ساتھ مانگو کہ آپ کی صرف پکار پکار نہیں ہوگی، بلکہ آپ کا پکارنا ہوگا، انشاءاللہ نبی آپ کو عطا فرمائیں گے، آپ کی فریاد ان تک پہنچے گی، وہ آپ کی فریاد کو سنتے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کی تو پھر حضور نے ایسا کرم فرمایا گئے، اعلی حضرت پر یہ کرم ہوا گئے کہ آپ کو جاگتے ہوئے بیداری میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دیدار عطا فرمایا گئے، آپ نے دیدار کیا گیا. اور یہ یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من رآنی فی المنامی فقد رآ الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق ہی دیکھا ہے. اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا جو خواب میں میری زیارت کرے گا ان قریب بیداری کے اندر بھی اسے دیدار نصیب ہوگا، بیداری میں بھی اسے دیدار نصیب ہوگا. تو ان عقیدتوں کے ساتھ، ان محبتوں کے ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول، ہمیں یہی سوچ، عشق مدینہ، سوز مدینہ، کوئی الحمدللہ ہمارا کوئی اجتماع، کوئی سلسلہ مدنی چینل کا سلسلہ ہو, مدنی مذاکرہ ہو, کوئی بھی ایسا معاملہ ہو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے شہر مدینہ کا تذکرہ نہ ہو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کلمات نہ ہو کہ جن کی وجہ سے دل کے اندر عشق پیدا نہ ہو, محبت پیدا نہ ہو, شاید کوئی بھی ایسا سلسلہ نہ ہو. ہر سلسلے میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے بارے میں, آپ کی ذات پر درود پڑھنے کے بارے میں, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی محبتوں کے بارے میں, الحمدللہ ہر بیان گئے, ہر سلسلہ گئے, مدنی چینل کا پیغام عام گئے, قبلہ امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکات العالیہ وہ عاشق مدینہ ہے کہ الحمدللہ ان کی گفتگو, ان کے کلام سن کر الحمدللہ لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا ہوئی الحمدللہ. آج وہ دنیا کے کسی بڑے بڑے ملک میں جانے کی تمنا وہ نہیں کرتے, تمنا ہے تو ایک ہی تمنا, یا اللہ ایسے اسباب پیدا فرما مدینے کی حاضری عطا فرما دے, حضور کے روزے کا دیدار عطا فرما دے, ہمیں مدینے کی بار بار اللہ کریم حاضری عطا فرمائے. تو اس پیارے مدنی ماحول سے وابستگی, اس پیارے مدنی ماحول میں استقامت, اجتماعات میں استقامت, مدنی مذاکروں میں شرکت, مدنی قافلوں میں راہ خدا عز و جل میں مسافر بن کر, الحمدللہ یہ وہ اعمال ہیں مدنی قافلے کی صورت میں. کئی گھرانے ایسے بظاہر نیکی والے اعمال کی طرف تو آئے, لیکن کئی ایسے ہیں کہ الحمدللہ ان پیارے مدنی ماحول کی برکت سے, مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے اللہ نے ان کی دنیاوی مشکلات کو بھی آسان فرما دیا گیا, مشکلات کو دور فرما دیا. آج بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اسی غم میں, اسی پریشانی میں رہتے ہیں. دنیا میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھی تو جاتا ہے, علاج بھی تو کرتا ہے. آئیے آپ کو ان غموں سے چھٹکارا پانے کے طریقے وہ قبلہ شیخ طریقت بتا رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں, وہ انداز سکھا رہے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں لگ جائیں, دلوں کا سکون اللہ کے ذکر اور یاد میں ہے. اگر کوئی آدمی واقعی صحیح مانو اس پیغام کو وہ اپنے اندر سما لیتا ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, خود نیکی کے راستے پہ چلے. نیکی کے راستے کون سے راستے؟ نماز, مدنی انعامات, بار بار ہمیں نمازوں کی پابندی, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا, صفحہ اولا کے اندر نماز پڑھنا, دوسروں کو نمازوں کے لیے تیار کرنا, دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچانا, خود نیک کام کرنا, اگلوں کو نیکی کی دعوت دینا, یہ ایسا ایک اہم ترین اور اچھا نیکی والا نسخہ ہے جس پر عمل کرنے سے الحمدللہ ہمارے اس ان دلوں کو, بے قرار دلوں کو, جس دلوں کے اندر غم ہے, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, دنیاوی طور پر, معاشی طور پر تنگیاں جو داخل ہو چکی ہیں, یہ پیغام دل کے اندر داخل کیجئے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دلوں کے اندر خوشیاں داخل ہو جائیں گی. اس کو کوئی اچھے طریقے سے اس پر عمل کرنے والا تو ہو, آج نیت کیجئے انشاءاللہ. آج ہم الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر ہیں, نیت کیجئے انشاءاللہ استقامت کے ساتھ, پابندی کے ساتھ اس اجتماع پاک میں حاضر ہوتے رہیں گے, خود بھی دوسروں کو بھی دعوت دیں گے, دعوت عام کریں گے انشاءاللہ, اور خود بھی آتے رہیں گے, دوسروں کو بھی یہ دعوت انشاءاللہ عزوجل وہ عام کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس پیارے مدنی ماحول میں ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے چند سنتیں اور آداب عرض کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے وضو کے طریقے سے پانی میں اسراف یعنی پانی ضائع کرنے کے حوالے سے چند باتیں. آج جتنا بھی ناجائز اور اسراف پانی کو ضائع کیا اس سے توبہ کر کے آئندہ بچنے کی بھرپور کوشش شروع کیجیے. غور و فکر کیجیے کہ ایسی صورت متعین یعنی مقرر ہو جائے کہ وضو اور غسل میں سنت کے مطابق اور پانی بھی کم سے کم خرچ ہو. اپنے آپ کو ڈرائیے, قیامت کے دن ایک ذرے اور قطرے قطرے کا جو حساب دینا وہ بہت مشکل ہو جائے گا. وضو کرتے ہوئے نل احتیاط کے ساتھ کھولیے. دوران وضو ممکنہ صورت میں ایک ہاتھ نل کے دستے پر رکھیے. ضرورت پوری ہونے پر بار بار نل جو ہے وہ بند کرتے رہیے. مسواک, کلی, گرگرا, ناک کی صفائی, داڑھی اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال, مسا کرتے وقت ایک قطرہ بھی نہ ٹپکے. یوں اچھی طرح نل جو ہے وہ بند کر دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ.